الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني أشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات. شہادت کی رات اور شہادت کی اگلی رات، یہ دو مجالس ایسی تھیں کہ جس کا موضوع ہمارا اصل جو عنوان اس تیسرے عشرے کے لیے ہے، اس سے ذرا سے ہٹ کے معصوم کی سیرت اور معصوم کے زمانے کے کچھ تاریخی حالات. وجہ بتا چکا ہوں کہ چونکہ ہمارے یہاں باقی معصومین کی سیرت اتنی تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا شوق نہیں ہے، تو جب کبھی ایسا موقع ہوتا ہے میں اپنے موضوع کو کچھ دیر کے لیے روک دیتا ہوں. اگرچہ ان دونوں مجالس میں بھی میں نے اپنے موضوع کو روکا نہیں تھا، بات آگے بڑھتی رہی تھی. آج کی مجلس کی حد تک پہلے تو یہ میں گزارش کر دوں کہ غالباً درمیان میں جو دو سال میں حسینیہ زہرا کیا دبئی میں بھی نہ آ سکا، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں آپ کے ذہن سے نکل گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ جو دو تین دن ہے شب جمعہ تک، اس میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت قریب آئیں، بلکہ ایک فاصلے پہ مجمع بیٹھے جو سوزخانی کے وقت تھا وہی مناسب. اس کی وجوہات میں کئی بار بتا چکا ہوں. اس سال کی مجالس میں کچھ وقت کی ایسی پابندی ہے کہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، ورنہ پہلے تو لوگ ٹرین ہو گئے تھے، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. شہادت کی مجلس میں لوگ آگے آ جاتے تھے، جو کوئی چھٹی کی رات ہوتی تھی باقی مجمع خود اس طرح بیٹھتا، نہ انہیں زحمت نہ مجھے زحمت. دوسری گزارش یہ کہ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، اپنے علماء اعلام اور مجتہدین اور مہاراج کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ذاتی بات. بحیثیت ایک طالب علم مجھے یہ چیز ناگوار گزرتی ہے کہ جب ایک بار مجلس شروع ہو جائے، پڑھنے والا کوئی بہت بڑا خطیب ہو یا کوئی عوام کی نگاہ میں غیر معروف سوز خان، آپ صفحہ اعلیٰ پہ بیٹھ گئے ہیں، کم از کم میرے آنے کے بعد آپ میں سے کوئی اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہو. اگر یہ آپ کی محبت اور احترام ہے، لیکن صفحہ اعلیٰ کے احترام سے ذرا سا یہ ٹکراتا. میں ہر سال یہ یاد دلاتا تھا، لیکن اب یہاں پہ تین سال کے گیپ کی وجہ سے دوبارہ یاد دلانا پڑا. اور شاید اب میں یہ بات اطمینان سے کر سکوں کہ آج کی مجلس کا آخر اور آنے والے کل کی پوری مجلس، میری 13 جون 1996 کی جو مجلس ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے 13 سال پہلے 13 جون 1996 کو 25 اور 26 محرم کو جو میں نے گفتگو کی تھی 1418 ہجری، وہ آج 13 سال کے بعد اس کی کئی باتیں دہرانے کی ضرورت پیش آ جائے گی، مجلس کے آغاز میں نہیں، مجلس کے اختتام پر اور کل کی مجلس میں. تو جن کو یہ مجلس زبانی یاد ہے وہ مصائب کے بیان میں آ جائیں، ورنہ باقی لوگ یہ شکایت نہ کریں کہ مولانا آپ نے تقریباً پوری مجلس دہرا دی. پوری پھر بھی نہیں دہراؤں گا، لیکن خاصا حصہ، آج نہیں کل 13 جون 1996 اپنے ذہن میں یاد کیجئے کہ میں نے اس وقت کیا عنوان پہ گفتگو کی. اب آپ ذرا یاد کرتے رہیے اور میں اپنے عنوان کو، تزکیہ نفس اور حکمت. قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی جس آیت کو میں نے پہلی چار مجالس کے لیے سرنامہ قرار دیا، اور آج سے جو اس کے بعد دوسری آیت آئی سورہ والشمس کی، اور اب اسی دوسری آیت کے ذیل میں آخری چار مجلسیں ہوں گی، کل کی مجلس جو گزر گئی ہماری آدھی مجالس کل ہو گئی تھی، اب باقی چار مجالس. پہلی آیت کے اندر دو چیزوں پہ اسلام نے خاص طور پہ تاکیداً زور دیا، یہ آنے والا رسول لوگوں کا تزکیہ کرتا. اور یہ جو میں نے ایک لفظ کہا کہ تاکید کی ہے تزکیہ، وہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی دعا میں تزکیہ کہیں اور تھا. پروردگار کو ابراہیم کی دعا قبول کرنا تھا، مگر جو ترتیب ابراہیم نے رکھی وہ ترتیب مناسب نہیں تھی، اس لیے تزکیہ کی اہمیت کی وجہ سے ابراہیم کی دعا کو بدلا میری پہلی مجلس. میں یہ چیزیں تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرنے کے بعد یہ نفس کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، ہمارا یہ عنوان. اور پھر وہ یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، جو اس سال ہمارا عنوان نہیں، والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ دو چیزوں سے محرومی، یہ بہت خطرناک مرحلہ آتا ہے صاحبان ایمان کے لیے، اس حوالے سے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں، خاص طور پر حکمت جو ہمارا عنوان تو ہے لیکن شاید آخری تقریر ہی میں بات ہو سکے، تزکیہ اور حکمت، اگر ان دو چیزوں پہ ہم نے توجہ نہ دی. اب جیسے تاریخ اسلام میں آپ دیکھیے گا، جیسے جیسے ائمہ طاہرین کا سلسلہ بارہویں کی جانب بڑھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے حکمرانوں کی رات کی نیند اڑ رہی تھی. اور اگر آپ آٹھویں کے بعد دیکھیں گے، نواں دسواں گیارہواں، تو ان کے حالات میں تو تقریباً خلاصہ ایک جملہ یہ ملتا کہ حکمران ان سے زیادہ اس بات سے پریشان تھا کہ اب بارہویں کا وقت بہت قریب آ گیا. ان کو کیا معلوم تھا کہ غیبت اتنی طویل ہوگی، اس لیے کہ جو عام اور مشہور حدیث تمام مسلمانوں کے پاس موجود تھی وہ صرف یہ تھی کہ میری اولاد میں سے جو بارہواں ہوگا وہ دنیا سے آ کے ظلم کا خاتمہ کرے گا. تو اس وقت کے مومن بھی اور ظالم بھی دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے باقی معصومین آئے ایک کے بعد دوسرا، اور جیسے ہی دوسرے امام کی امامت شروع ہوئی انہوں نے اپنا جہاد شروع کر دیا، چوتھے کے بعد پانچویں کا وقت آیا، پانچویں نے اپنا فریضہ امامت انجام دینا شروع کیا، ساتویں کے بعد آٹھویں کی باری آئی، جیسے جس دن سے امام بنے اسی دن سے امامت کا فریضہ شروع ہوا. تو اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بارہواں، اور میں نے کہا کہ دونوں طرف مومن بھی یہی سمجھ رہا اور ظالم بھی یہی سمجھ رہا کہ جیسے ہی بارہویں کی امامت کا پہلا دن آئے گا ویسے ہی وہ ظلم کا اور ظالموں کا خاتمہ کرے گا. چنانچہ اس وقت کے ظالم نویں امام کے زمانے سے خاص طور پر، اس سے پہلے بھی حکمران اس مسئلے میں پریشان تھے، چنانچہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے بہت سارے حکمرانوں نے اپنی اولاد کا نام ہی مہدی رکھا اور یہ تاثر دیا کہ یہ وہی تو ہے جس کے لیے رسول پیشین گوئی کر گئے. لیکن بہرحال کاغذ کی ناؤ تو چلتی نہیں ہے، وہ تو ساری چیزیں ناکام ہو گئی. لیکن نویں دسویں اور گیارہویں ان کے حالات میں آپ دیکھیے گا تو اب راتوں کی نیند یہ سوچ کے اڑ رہی کہ بارہواں آنے ہی والا، اور جیسے ہی آئے گا ظلم کا خاتمہ کرے گا تو سب سے پہلے تو ظالموں میں ہم ہی ہیں. تو جس طرح سے اس وقت وہ نویں کے زمانے میں ہی بارہویں کے بارے میں پریشان ہو گئے، دسویں کے زمانے ہی میں بارہویں کے بارے میں پریشان ہو گئے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ غیبت کا زمانہ اتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا. صاحبان ایمان تک جنہیں ائمہ طاہرین نے غیبت زمانے کے امام کی غیبت کے لیے مسلسل تیار کیا، وہ بھی یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنی لمبی غیبت ہوگی. جب یہ حدیث ہمارے پاس آ گئی کہ میرے پوتے کی یا بیٹے کی غیبت اتنی لمبی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، اور یہ خیال ہمارے چاہنے والوں کے دماغ میں آنے لگے گا کہ شاید کوئی امام ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو اب تک تو ظاہر ہو چکا ہوتا. اور خاص طور پر دو وجوہات سے، ایک تو غیبت لمبی ہونے سے کہ بھائی غائب ہیں تو کب تک غائب رہیں گے، سو سال گزرے، چار سو سال گزرے، آٹھ سو سال گزرے، ہزار سال گزرے، بارہ سو سال گزرے. اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ زمانے کے حالات بھی اتنے خراب ہوتے جائیں گے کہ دلوں میں یہ خیال آئے گا جسے وسوسہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام ہوتا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنے چاہنے والوں کی یہ حالت دے کے خاموش رہتا، ایسا لگ رہا ہے کوئی امام نہیں. یہ وسوسہ آئے گا، وسوسہ تو کبھی اللہ کے بارے میں بھی آ جاتا جو معراج کی رات پیغمبر کو اللہ نے 25 بھاری تحفے دیے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ تمہاری امت کے وسوسوں کو میں نے معاف کیا، مگر آخری زمانے میں وسوسہ دل میں آئے گا. اب میں بہت سی باتیں کھل کے نہیں کہہ رہا ہوں، جب حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ مومنین کرام کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں رہے گی، اور وہ گھبرا کے سوچیں گے کہ اگر ہمارا باپ اور ہماری ماں جو ہم سے کم محبت کرتے ہیں امام کے مقابلے، امام ہمارے باپ اور باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمارا باپ اور ہماری ماں ہوتی تو ہماری یہ پریشانی کو دیکھ کے وہ خود پریشان ہو جاتی، مدد کے لیے نکل آتے. اگر کوئی امام ہے تو وہ کیوں نہیں آ رہے؟ ان کا نہ آنا دلیل اس بات کی ہے کہ کوئی امام نہیں، یہ تو دل میں خیال آ گئے. جیسے کبھی حالات بہت خراب ہو تو اللہ کے بارے میں خیال آ جاتا کہ کوئی اللہ ہے بھی کہ نہیں جو میرے اوپر مصیبتوں پہ مصیبتوں پہ مصیبتیں نازل ہو رہی. لیکن یہ وسوسے کو طاقت دینے والے کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے اس معاشرے جو کہیں گے یہ وسوسہ نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ امام نہیں. اور یہ جو تاریخی بات کریں گے وہ لوگ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو تاریخ کی ہر ثابت شدہ چیز کو پہلے کھودنے لگیں گے. دیکھیں ریسرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹاپک، آج جو اٹھتا ہے کربلا کے واقعے پہ ریسرچ شروع کر دیتا، فاطمہ صغرا نہیں تھی مصائب کیوں پڑے، جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے نہیں ہوئے مصائب کیوں پڑے، ام لیلا تو تھی ہی نہیں کربلا میں ان کا نام آپ نے کیوں لیا. یعنی آغاز یہاں سے ہوتا، جس کو بھی آج کل ریسرچ کرنے کا شوق ہے وہ سب سے پہلے آغاز کربلا سے کرتا. یہ بات غلط، وہ بات ضعیف، یہ روایت میں نہیں، حتیٰ پیاس کے بارے میں کسی وہ پیاسے تھے ہی نہیں تین دن. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں، اس کا جواب تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس تو نہیں آتے نا، وہ تو آپ ہی کے پاس جائیں گے. اور ایسے اس انداز سے تحقیق شروع کرتے کہ اگنی مندر پر پھر یہ بات بھی آتی، اور ہمارے اپنے کے اپنوں کے درمیان کیا یہ کتابیں نہیں چھپ رہی ہیں مسلسل کہ غدیر خم میں بھی پیغمبر نے کوئی امامت کا اعلان نہیں کیا، خالی یہ کہا تھا کہ علی میرے دوست ہیں تو دوستی تو بہت ساروں سے تھی، اور ہمارے اپنے درمیان سے ایسا بھی نہیں کہ ہم کہیں کوئی خیر ہے کہ جس نے شاید نام بدل کے لکھا ہو ایک ایک جانا پہچانا آدمی. یہ سلسلہ جب آگے بڑھے گا، یہ تو آغاز ہوتا پہلے کی امامت میں شب شب پیدا کیا جاتا، پھر کربلا کا واقعہ جو غالباً اس دنیا کا سب سے زیادہ واضح اور مستحکم واقعہ، ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے وہاں شک نہیں ہو سکتا، وہاں سے یہ بات لے جائی جائے گی آخر میں امام تک، اور کہا جائے گا کہ دیکھو جیسے لکھا کسی نے اپنے قلم سے، لیکن ابھی ایک آدمی نے لکھا اور انگریزی زبان میں لکھا، اور وہ لکھ کے وہیں پہ مسئلہ دفن ہو گیا، لیکن ایک آغاز تو ہو گیا نا، لکھا کہ اسلام میں کوئی چیز بھی دو عادل گواہوں کے بغیر ثابت نہیں. ہم کیسے مانیں کہ 11ویں کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، گواہی دینے والی تو فقط ایک خاتون سے، ایک عورت کی گواہی تو اسلام میں چلتی ہی نہیں. اور یہ جملہ اس لیے اور زیادہ تاریخی بنا دیا کہ واقعا جب امام کی ولادت ہوئی تو وہ ولادت کے مرحلے سے ہی پردہ غیبت میں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے ظاہر رہے پھر غائب ہوئے، وہ پہلے دن سے ہی غائب، جس کی وجہ اچھا وقتاً فوقتاً لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے ان کی ولادت کو مشکوک قرار دیا گیا اور استعمال کیا گیا اسلام کا وہ مسئلہ. اور ہمارے درمیان اور بہت جدید زمانے کے بعد کوئی 800 یا 1000 سال پہلے کے نہیں، تو غیبت کہاں سے میں چلا تھا، کہاں پہنچ گیا، میرا موضوع کہاں ہے، لیکن سب میرے ذہن میں ہے. آپ کی پریشانی میں محسوس کر رہا ہوں تو واپس آ رہا ہوں. تو اب آخری امام کی غیبت اتنی لمبی ہوگی کہ اس طولانی مدت کی وجہ سے دل میں وسوسہ آئے گا، اور جیسے جیسے مدت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے مظالم و مصائب بھی بڑھتے جائیں گے مومنین کے، جس کی وجہ سے یہ وسوسہ ڈبل ہو جائے گا کہ اگر واقعا باپ اور ماں سے زیادہ مہربان کوئی ہے تو آخر اتنی ہماری پریشانی دیکھ کے وہ غیبت کے پردے سے باہر کیوں نہیں آتا. اور یہ دو چیزیں اپنی جگہ ابھی ہمارے دماغ کا خالی خیال ہے، پھر ایسے لوگ ہمارے درمیان پلانٹ کیے جائیں گے، خریدے جائیں گے، یا انہیں بھی بہکایا جائے گا کہ وہ اس چیز کو باقاعدہ تاریخ سے ثابت کرنے لگیں گے. تو یہ سلسلہ، یہ تو صاحبان ایمان کا ہے، مگر یہ سلسلہ اس لیے ہوا کہ مومنین اس وقت بھی تیار نہیں تھے کہ غیبت اتنی لمبی ہوگی، معصوم نے بتا دیا اتنی لمبی ہوگی، لیکن یہ حدیثیں لوگوں نے زیادہ پھیلائی نہیں، اور ظالم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ غیبت اتنی لمبی ہوگی، تو وہ تو نوے امام کے زمانے سے ہی ڈرنے لگے. اس سے پہلے ہر امام سے ڈر رہے, لیکن نوے سے اس لیے ڈر رہے, نوے سے نہیں کہ نوے کا مطلب ہے دسواں گیارہواں پھر بارہواں آ جائے گا. پیغمبر کا فرمان ہے کہ وہ ظلم کا خاتمہ کرے. ہم ظالم دسویں کا زمانہ آئے, دسویں سے زیادہ بارہویں سے ڈر اور بڑھ گیا. اب تو دسواں آ گیا, اب تو بارہواں آنے والا. اور جب گیارہواں آیا کہ جس کی شہادت کی مجلس ایام اعضا کی وہ آخری مجلس ہوگی جس میں آپ بھرپور بیان گیارہویں امام کا سنیں گے. میں آج محرم کے اس تیسرے عشرے کی مجلس میں ربیع الاول کے پہلے عشرے کی آخری مجلس جو پڑھنے والے ان کے موضوع کو تباہ نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے آج ربیع الاول کو کہ گیارہویں کا زمانہ آیا تو گیارہواں تو نعوذ باللہ دشمنوں کا جملہ, گیارہواں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. پریشان تھے کہ گیارہویں کا مطلب بارہواں, یہ تو ہوئی دشمنان اہل بیت کی ترکیب طریقہ. یہی چیز اپنے بارے میں سوچی, جہاں تزکیہ ختم ہو جائے اور حکمت کی جانب توجہ نہ رہے وہاں اس لیے زیادہ پریشان ہونا کہ یہ تو نقصان ہے ہی, مگر اس نقصان کا مطلب دنیا کا سب سے بڑا نقصان. جہاں حکمت و تزکیہ ختم, کیوں یہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان کیوں؟ پیغمبر کے پہلے وہ حدیث سن لیجئے جو آج ایک مہینے اور ایک دن کے بعد, ایک مہینے اور ایک دن کے بعد آپ وفات رسول خدا کی مجلس میں شریک ہوں گے. آج شب 27 ہے, شب 28 سفر. ایک مہینے اور ایک دن کے بعد جو رات آنے والی اس کے حوالے سے ایک روایت, اور وہ یہ کہ جب جبرائیل پیغمبر کے پاس الوداعی ملاقات کے لیے آئے, وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ کیسے ان تمام ہستیوں نے ایک ایک کر کے رسول کو الوداع کہا, اور سب سے آخری اس ملک الموت نے الوداع کہا جو گھر میں داخل ہونے کو تیار نہیں. اس کو پتا ہے کہ جس طرح معراج سدرۃ المنتہا کے جبرائیل نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول, اگر میں انگشت شہادت کی ایک پور کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے بال و پر جل جائیں, یہ میرا منصب نہیں, آپ اس صرف آپ جا سکتے. اسی طرح ملک الموت خانہ سیدہ کے احترام کو جانتا. ملک الموت سے پہلے جبرائیل آ رہا, وہی پیغمبر کی وفات کی رات ایک مہینے اور ایک دن کے بعد. باتوں کے درمیان پیغمبر نے ایک جملہ کہا, الفاظ میرے, الفاظ رسول کے نہیں, الفاظ میرے, اور وہی ہے کہ جبرائیل آج ایک طویل عرصے کے بعد تمہاری, جیسے ریٹائرمنٹ کا زمانہ کسی کا آتا ہے, کوئی ریٹائر ہوتا ہے 60 سال کی عمر میں یا 65 سال کی عمر میں, تو اگر اس نے واقعا ساری زندگی بھرپور طریقے سے محنت کے ساتھ کام کیا, خالی روٹیاں نہیں توڑی ہیں, خالی جا کے دستخط کر کے آفس سے غائب نہیں ہو گیا, محنت کے ساتھ بھرپور طریقے سے کام کیا جوان ہونے سے لے 18 سال سے لے کے 65 سال تک, دنیا کے کچھ علاقوں میں 65 کچھ میں سال, مسلسل وہ ریٹائرمنٹ کا موقع ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ ایک اطمینان کی سانس لیتا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد اب وقت آ گیا کہ میں آرام سے بیٹھوں گا. گویا پیغمبر کا دنیا سے جانا جبرائیل امین کی ریٹائرمنٹ ہے, اس لیے کہ جبرائیل کا جو اہم ترین کام انبیاء تک وہی لے کے آنا اور انبیاء تک دیگر پیغامات کو بھی لے کے آنا. حضرت موسیٰ وہی ڈائریکٹ لے لیتے ہیں لیکن حدیث قدسی تو وہ بھی جبرائیل سے لیتے ہیں. تو آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000, خالی بیٹھ کے آپ گنتی کیجیے 1,24,000, ان میں سے تقریباً اب ہر ایک کے پاس تو جبرائیل نہیں آئے, نبی اور رسول کا فرق اور پھر وہ باقی بیٹھے چھوڑی, لیکن جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر, جب سے آدم بنے اس وقت سے لے کر پیغمبر پہ جبرائیل کو آنا پڑتا, اور کبھی بڑی تیزی سے آنا پڑتا, وہ بھی تو روایتیں ہیں نا کہ جب جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ بجلی سے زیادہ تیزی سے جاؤ, فلاں پیغام دینا, فلاں واقعہ سنانا, فلاں چیز کرنا, تو اب میں چونکہ میرا موضوع جبرائیل نہیں, میرا موضوع پیغمبر کا وہ جملہ جو ہمیں یہ بتا رہا کہ جہاں ہم تزکیہ اور حکمت میں کمزور پڑے وہاں کتنا بڑا خطرہ ہمارے لیے آ گیا. اور وہ جملہ یہ کہ ہے جبرائیل بہت محنت کی, بہت کام کیا, ہر نبی کے ساتھ ہی رہے, ہر نبی کے پاس آئے, یہ بتاؤ کہ اب جب آج میں دنیا سے جا رہا ہوں, نبوت ختم ہو رہی ہے, اب اس کے بعد بھی کیا تمہیں اس دنیا میں دوبارہ آنا؟ جبرائیل نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. اب اس وقت جبرائیل اس سلام کی بات نہیں کر رہے جو سلام کرنے کے لیے ذوات مقدسہ کے پاس آتے ہیں فریضہ الہی کے طور پر. اللہ نے کوئی ڈیوٹی جبرائیل کو دی کہ آنا؟ تو بہت مشہور روایت ابھی میں نے لندن کے پہلے عشرے کی دوسری مجلس میں پڑھ دیا, تو اگر آپ انٹرنیٹ کے شوقین ہیں تو پھر آپ کو پتا ہوگا اس کا ریئیکشن کیا ہوا, اور اگر آپ انٹرنیٹ کے شوقین نہیں ہیں تو پھر یہ اس واقعے کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن بہرحال اتنی مشہور روایت, مگر صرف اس لیے کہ میرے آج کے موضوع سے بھی متعلق, اور وہ یہ کہ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ ویسے تو میں ریٹائر ہو رہا ہوں, لفظ میرا, ویسے تو میرا فریضہ ادا ہو گیا, ویسے تو جس کام کے لیے پروردگار نے مجھے خلق کیا تھا وہ کام پورا ہو گیا, لیکن آپ کے بعد بھی 10 مرتبہ اللہ مجھے ذمہ داری دے کے اس دنیا میں دوبارہ بھیجے گا, آپ کے بعد میں 10 مرتبہ اس دنیا میں اور آؤں گا, مگر ایک فرق کے ساتھ. کیا مطلب؟ آدم سے لے کے نو نو سے ابراہیم, ابراہیم سے موسیٰ, موسیٰ سے عیسیٰ, عیسیٰ سے ہمارے رسول, زیارت وارثہ میں جن جن اہم انبیاء کے نام آئے, یہ تمام انبیاء کے درمیان جب میں آتا تو آسمان سے بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آتا تھا اور دنیا پہنچ کے یہاں سے خالی ہاتھوں کے ساتھ جاتا. جبرائیل کی ذمہ داری کہ پیغام الہی کو پہنچائے اور پھر یہاں سے خالی ہاتھ جا, مگر آپ کے بعد 10 مرتبہ اور آؤں گا اور اپنی ذمہ داری کے تحت آؤں گا, اللہ کے آرڈر سے آؤں گا, لیکن الٹا ہوگا طریقہ, وہ 10 مرتبہ میں خالی ہاتھ آؤں گا اور دنیا سے جب جاؤں گا تو بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جاؤں گا. پیغمبر نے کہا 28 سفر کی رات, 1 مہینے اور 1 دن کے بعد کی روایت, پیغمبر نے کہا جبرائیل بتاؤ, اب غور کیجئے گا, میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا لیکن غور کیجئے گا میرے موضوع سے اس کا تعلق, خاص طور پر میرے اس جملے سے کہ اگر تزکیہ اور حکمت کے نہ ہونے پر بھی ہماری آنکھیں نہ کھلی اور ہم تیار نہ ہوئے تو نقصان آخری کیا. جبرائیل نے کہا کہ میں آؤں گا, آپ کے بعد میں آؤں گا اور 1 مرتبہ اس طرح دنیا میں آؤں گا کہ عورتوں سے ان کی حیا لے کے چلا جاؤں گا, عورتیں بے حیا بن جائیں گی, عورتیں بے شرم بن جائیں گی. اب اس سے زیادہ میں اس وقت کہنا نہیں چاہتا کیونکہ عورت کا حجاب تزکیہ نفس میں اتنا اہم موضوع کہ شب شہادت میں چند جملے کافی نہیں, حق ادا نہیں ہوا, ابھی بعد میں تفصیل آنے والی, اور اس کے بعد وہ وقت آئے گا کہ میں دوسری مرتبہ جب آؤں گا تو اس وقت نوجوانوں اور مردوں سے ان کی غیرت کو لے کے چلا جاؤں گا. یہ دو الگ الگ چیزیں, اگرچہ ان چیزوں زیادہ آسانی سے یورپ اور امریکہ میں لوگ سمجھتے ہیں, مگر پھر بھی حالات آثار واقعات بتا رہے ہیں. وہاں یہ کہ ایک عورت اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے بے حجاب گھومنا تو ہے کسی کے مجال کے اس کو روکے, ہے کسی کے مجال کے اس کے اوپر کوئی پابندی لگا, ہے کسی کے مجال کے ممبر سے بھی اس کے بارے میں کوئی بات کہے, ہر چیز میں تو وہاں سو ہو جاتا ہے, ہر چیز میں تو وہاں مقدمہ ہو جاتا ہے, ہر چیز میں تو وہاں شوہر یا باپ یا بھائی عدالتوں میں کھینچے کھینچے پھرتے ہیں, حتیٰ یہ کہ علماء کے خلاف کتنے کیس چل رہے ہیں آج کل اس وجہ سے کہ عورت نے کمپلین کر دی کہ جس نے میری توہین کی اور کہا کہ حجاب اتنا ہے. تو خیر اب یہ پہلا مرحلہ, اس کے اندر مرد بہت کمزور, اس میں وہ کہنا چاہتا ہے کہہ نہیں پاتا, اس میں وہ خوش نہیں ہے, اس میں وہ مطمئن نہیں, اس کا دل جلتا ہے کہ میری بہن کیوں بے پردہ گھر سے نکل رہی, اس میں اس کا دل جلتا ہے کہ میری بیٹی میں کیوں سارے زمانے کی نگاہیں پڑ رہی, اس میں اس کا دل جلتا ہے کہ میری بیوی اور اس کے اوپر مجھ سے زیادہ غیروں کا حق کیسے بن رہا, مگر کچھ نہیں کہہ پاتا, اس لیے کہ حالات ایسے, ماحول ایسے کہ زبان کھولنا مشکل. یہ چیزیں کہیں کہیں شریعت کا جواز ہے خاموشی, لیکن زیادہ تر یہ جواز ہے نہیں, ہم نے اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیا, مگر کم از کم دل دکھتا, کم از کم یہ منظر عجیب لگتا کہ ایسا بےہودہ لباس پہن کے ہماری بہن چلی جا رہی اور سارا معاشرہ اس کو دیکھ رہا, مزے لے رہا اور ہم کچھ نہیں بول سکتے, اور اس مومنہ کو تو خر خیال ہی نہیں, اس لیے کہ جبرائیل اس کی حیا کو لے کے جا چکے. لیکن کم از کم اس کے گھر کے مردوں اتنا احساس ہے, نہ بولنا الگ چیز ہے, مجبور ہو کے خاموش رہنا الگ چیز ہے, احساس زندہ, غیرت زندہ, یہ منظر اسے پسند نہیں آ رہا, مگر جب دوبارہ جبرائیل آئیں گے اور ایسا ہی ماحول چلتا رہا تو مردوں کی غیرت بھی لے کے چلے جائیں گے. مرد کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کی بہن کس لباس میں ہے, اس کی بیٹی کس لباس میں ہے, اس کی بیوی کس حالت میں جا رہی ہے, بلکہ فرق پڑتا, غیرت چلی جائے گی نا تو فرق پڑتا ہے. پھر اگر وہ حجاب کے ساتھ ہے تو اس کو برا لگتا, یہ شرماتا, یہ کہیں اس کا تعارف نہیں کرا سکتا, یہ اپنے دوستوں کے درمیان اس کو لے کے نہیں جا سکتا ہے, یہ کسی محفل کو اٹینڈ نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ وہ بچیاں جنہوں نے بالغ ہونے سے پہلے سے لے کر شادی تک اس انداز کا مکمل حجاب کیا کہ واقعا وہ کہہ سکتی ہیں کہ کسی نامحرم نے ہمارا ایک بال نہیں دیکھا, شادی کے بعد پہلا مطالبہ ان کے شوہر کا یہ ہے کہ تمہیں اپنا حجاب اتارنا پڑے گا. اب اگر ذرا معقول شوہر ہے تو اس سے صرف اتنا کہتا کہ اپنا حجاب اتارنا ہے, ورنہ یہ توقع نہ کرنا کہ میں تمہیں کہیں لے کے جاؤں گا. جانا اپنی مرضی سے جانا, میں تمہیں نہیں لے جا سکتا. اور اگر نامعقول قسم کا مرد ہے جو جبرائیل کی سیکنڈ کیٹیگری میں آ چکا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اگر حجاب نہیں اتارا تو جاؤ جا کے بیٹھو اپنے والدین کے گھر, میرے گھر میں حجاب والی عورت کے ساتھ گزارا نہیں ہے. گھر کے میں نے پچاسیوں دفعہ یہ واقعہ پڑھا, لیکن کیا کروں. جب لاہور سے ہو کے آتا ہوں اور وہ مرد مومن مجھے اسٹل اسی حالت میں نظر آتے ہیں, تو ایک بار پھر وہ واقعہ میں پڑھ دیتا ہوں. لاہور کا ایک واقعہ, اور محلے کا نام لینا شاید مناسب نہیں ہے, اس محلے کا کوئی ہو یا نہ بھی ہو, کیسے ریکارڈ ہو جائے تو خیر. لاہور کا ایک مومن اور وہاں کے ایک بہت ہی قابل احترام اور بزرگ عالم کے پاس آئے, اور آنے کے بعد یہ کہا کہ مولانا میں آپ کے پاس ایک ایسا مسئلہ لے کے آیا ہوں کہ سوائے اب آپ کی اور کوئی حل نہیں کر سکتا. مولانا نے کہا کیا مسئلہ؟ کہا مسئلہ میری اپنی بیٹی کے بارے میں. اچھا, بیٹیوں کا مسئلہ سب کا مسئلہ ہوتا, ہر ایک صاحب اولاد ہے اور پتا ہے کہ بیٹیوں کی پریشانی, اب کئی انداز کی پریشانی ہوتی. انہیں امام معصوم کی یہ حدیث جو میں کئی بار پڑھ چکا ہوں, مگر ایک منٹ کی حدیث, کئی بار پڑھا ہے تو کئی بار اور اس کو سن لیجیے. کچھ نئے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو پہلے اس حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی, اب ضرورت پڑ رہی. امام نے فرمایا نا, کون ہمارے چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام, فرمایا کہ چار چیزیں ایسی کہ غیرت مند مومن کے لیے بہت بڑی بہت بھاری چار چیز. میرا موضوع صرف ایک چیز, بنتن والا اوکان مریم, بیٹی چاہے وہ مریم جیسی صاحب فضیلت کیوں نہ ہو, بہرحال باپ کے لیے بیٹی اتنا بڑا مسئلہ بن جاتی. بیٹیوں سے زیادہ باپ کا ہمدرد بھی کوئی نہیں, لیکن خود ہمارے معاشرے میں بیٹی کا وجود. باقی تین چیزیں اس لیے بتا دوں کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا وہ باقی تین چیزیں کیا, پھر مجھے تقریر کا ایک حصہ دوہرانا پڑے. طریقاً ولو کانا فرسخا سفر, چاہے ایک فرسخی کیوں نہ جانا, سفر بہرحال سفر. اور یہ حدیث کا جتنا مزہ میں لیتا ہوں شاید بہت کم لیتے ہوں. سال کے اندر دس مہینے سفر, جب میں اس بچے کی طرح تھا یا نوجوان کی طرح تھا اور دوسروں کو دیکھا کرتا تھا کہ جہاز کا ہر دوسرے دن سفر کر رہے, رش کرتا تھا. اب تک جہاز کی آواز سن کے میں تقریباً پاگل ہونے کے قریب ہوتا ہوں اگر کسی ایسے گھر میں رہوں جو ایئرپورٹ کے قریب. اس لیے کہ سفر چاہے فرسٹ کلاس کا پرائیویٹ سیٹ ہی کیوں نہ ہو, لیکن ولو فرسخا سفر سفر ہے. چھوڑیے باقی باتوں کو, بہت لمبی بات ہو جائے گی. اور اس کے بعد امام فرماتے سوالن, وہ سفرن ولو کانا فرسخا سوالن ولو کانا طریقہ. ابھی جو میری مجلس سے پہلے جناب علی اکبر کے حال کا مرثیہ ہو رہا, آدمی کسی کے آگے سوال کے لیے ہاتھ پھیلائے چاہے خالی اتنا سوال ہو کہ بتا دو کہ راستہ کہاں. غیرت مند کے لیے کسی کے آگے سوال کرنا, چاہے وہ سوال سوال بھی نہ ہو, انداز سوال کا ہو, مقصد کچھ اور ہو, ایک غیرت مند کے لیے, آقا حسین کے لیے کتنا مشکل ہوگا. جب یزیدیوں سے کہا ہوگا میرا بچہ پیاسا ہے اسے پانی پلا دو, ابھی جو کہ مرثیہ بھی اسی حال کا ہوا, اور یہ بات آ گئی کہ غیرت مند کے لیے سوال. اور دینن ولو کانا درہم, آج کل اس کا مزہ لے رہے ہیں لوگ. امام فرماتے قرضہ لینا چاہے ایک درہم بھی کیوں نہ, قرضہ قرضہ ہے. اور آج جو دنیا کی حالت ہے, جو میری روایت میں جو روایت رسول کی ہے, میری نہیں, آپ کہیں گے مولانا نے روایت بنا دی, جو میں پڑھ رہا ہوں اس روایت کے اندر جو آٹھویں چیز آ رہی ہے, ساتویں اور آٹھویں, ساری اپنے خود اپنے کیے ہوئے کرتوت ہیں. قرضہ مل رہا ہے, مکان بھی لے لیا, گاڑی بھی لے لی, کاروبار بھی پھیلا دیا, دو فلیٹ بھی بک کرا لیے, بعد میں سر پکڑے بیٹھے ہیں اور مولانا کی جان کھا رہے ہیں. کوئی دعا, کوئی تعویذ, کوئی چیز بتائیے تو خیر. اب یہ تو میرا موضوع اپنے ٹریک سے ذرا ہٹ رہا. تو بیٹی مریم جیسی صاحب فضیلت کیا نا, ماں باپ کے لیے ایک مسئلہ. مولانا فرماتے ہیں جیسے ہی لفظ بیٹی میں نے سنا کہ سارے کام چھوڑ دی, جو ہو سکے گا مدد کروں گا. آپ کا مسئلہ کیا؟ بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی, بہت بڑا مسئلہ. خدا نہ کرے کہ آپ کے یہاں کہیں یہ مسئلہ, انہیں ایک مشورہ دیجیے گا. قرآن کریم میں ایک سورہ طارق ہے, میں نے دو سال پہلے تین سال پہلے سورہ احزاب بتایا تھا, وہ ذرا لمبا سورہ 73 آیات. سورہ طارق بہت چھوٹا سورہ, فجر کی نماز کے بعد تین بار اس مسئلے کے لیے پڑھیے اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ کتنے جلدی نتیجہ نکلتا. اور اگر آپ اس کے ترجمہ پہ غور کریں گے تو وہاں بھی آپ کو پیغام مل جائے گا کہ آخر بیٹیوں کی شادی کی وجہ. دیکھیے میں نے ایک سال یہ عمل دیکھ کر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت اچھا عمل تو پھر اس کی فضیلتیں بڑھا دی جاتی. اب یہی ہمارے کام شب قدر کو کرے. تو حج میں میدان عرفات میں اس سال میں نے دعا کا وقت ہوتا ہے میدان عرفات, اعمال کو روک کے کہا کہ لوگ بہت ساری چیزوں کے التماس کر رہے ہیں, بیٹیوں کی شادی بہت بڑا مسئلہ, آئیے ہم اجتماعی طور پہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلا, میدان عرفات کے اعمال اب کم ہو گئے, اور وہاں جانے سے پہلے اتنی درخواستیں لوگوں کی آ جاتی ہیں خاص اس عمل کے حوالے سے کہ نتیجے, انہوں نے جو نتیجے دیکھے کہ اپنے رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں, ہمسائے میں. بات مختصر بات, اور پھر میں آتا ہوں اصل عنوان پر. یعنی یہ مختصر بات ہو گئی سورہ طارق کا یہ مسئلہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں شادی تو اچھی جگہ ہو, اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اب ہر وقت ایک تلوار اس کے اوپر لٹکی ہوئی. اگر شوہر تعاون بھی کرے تو ساس نندے یہ سارے سسرال والے طلاق طلاق, دوسری شادی کرو, اس کو نکال پھینکو. کبھی ایسا ہوتا کہ یہ سارے مسئلے بھی نہیں ہیں لیکن نامعقول سسرال ملی. یہاں پہ ایک جملہ میں عام دنیا میں کہیں پڑھ رہا ہوتا تو کہہ دے گا, یہ وہ امتحان ہے جو انبیاء تک کو دینا پڑا. کبھی کبھار نامعقول سسرال ہوتی ہے. جناب نوح اور جناب لوط کے سسرال کا تو آپ کو پتا ہے, آگے میں اپنی زبان روک لیتا ہوں. تو خیر خلاصہ یہ کہ یہ بھی ایک مسئلہ تو ہے. اب ہمارا یا ہماری بچیاں جناب نوح جناب لوط کی طرح سے وہ حوصلہ صبر تو نہیں ہے کہ سارے مسائل برداشت کریں. تو مولانا نے کہا بالکل جو مسئلہ ہے بتائیے, میں اپنی تمام تر قدرت اور استطاعت کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا. ایک بات جواب دیے کہ میرا بڑا عجیب مسئلہ اس سب سے ہٹ کر جو آپ نے عام مسئلے بتائے, بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, سسرال بری ملی ہے, اولاد نہیں ہو رہی, سب سے ہٹ وہ مسئلہ میرا یہ ہے کہ میری بیٹی پتہ نہیں اس زمانے کے اندر اس میں کون سی دقیانوسی روح حلول کر گئی, اور وہ اس انداز سے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے جب میرا کوئی دوست ملنے کے لیے آتا. میں کہتا بھی ہوں کہ بیٹی یہ انکل ہے, آؤ ان سے بیٹھو باتیں کرو, وہ کسی انکل ٹنکل کو نہیں مانتی ہے. اور وہ جا کے کمرے میں بند ہو گئی کہ یہ میرے لیے نامحرم ہے, میں ان کے سامنے نہیں آؤں گی. اچھا ایک آسان نسخہ کہ بھائی آ جاؤ, اسلام نے حجاب کے ساتھ تو اجازت دی, مگر آپ کو نہیں معلوم کہ دنیا میں کیسے کیسے نامعقول پڑے ہوئے. حجاب کے ساتھ بچی گئی, اس پر وہ ساتھ بفر گئے. مجھے کیا سمجھا, میں گنڈا ہوں, میں بدماش ہوں, میں لوپر ہوں, میری نگاہ میں خرابی ہے, یہ بچی میرے سامنے اسکارف پہن کے کیوں آئی؟ اس کا اسکارف پہننا بتا رہا ہے کہ یہ میرے بارے میں برا خیال رکھتی ہے, یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کی عزت و آبرو کا دشمن ہوں. وہ اس بات پہ بھی بھر گئے. ورنہ آج کل لوگ آسان اس کا بتا دیتے کہ جی مولانا اجازت تو دیے نا, مہاراجن چہرہ کھولا جا سکتا ہے, سر کے اوپر اسکارف, وہ بھی عجیب اسکارف ہوتا ہے کہ مکی ماؤس والا اسکارف, آدھے بال نظر آ رہے ہیں. مکی ماؤس نے منی ماؤس غالباً اسکارف پہنتی ہے, مجھے نہیں معلوم مکی کون ہے اور منی کون ہے, بچوں سے سنا کہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر سے بال بھی نظر آ رہے ہیں, سر کے اوپر اسکارف بھی. اتنا زبردست ایمبرائڈری کا کام بنا ہوا. اب یہ مسائل تو آج کا موضوع نہیں, بات یہ ہو رہی کہ ایسے نامعقول لوگ بھی ہیں کہ بجائے اس کے خوش ہوں کہ شاباش یہ 14 سال 15 سال کی بچی کتنا بڑا جہاد کر رہی, اپنے اسکول اور کالج کی سہیلیوں سے کتنی اس کی جنگ ہو رہی ہوگی, رشتے دار کتنا مذاق اڑا رہے ہوں گے, کزن جو ہے وہ کیسے اس پہ تالیاں پھینکتی ہوں گی, وہ ناراض ہوگی, وہ بھر گئے. ہمیں ہنڈا سمجھائے کہ بدماش سمجھائے, کیا وجہ ہے کہ اس حالت میں ہمارے سامنے آ رہی. ارے تمہارے سامنے اس حالت میں آ رہی ہے جس حالت میں خدا اسے حالت نماز میں اپنی بارگاہ میں دیکھنا چاہتا ہے. تمہیں تو اتنا قابل احترام سمجھا, لیکن جب کھوپڑی ہی الٹی ہو یا اس میں دماغ الٹا لگا ہوا ہو تو سیدھی باتوں سے بھی الٹا نتیجہ نکلتا. پھر ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کھول کے دماغ کو سیدھا کیا جائے. یہ آپریشن کب یا قیامت کے دن ہوگا. تو ابھی میں آ جاتا ہوں اپنے اصل عنوان پر. تو خلاصہ یہ کہ مولانا میرے دوست آتے ہیں, بزنس پارٹنر آتے ہیں, بہت سارے مہمان آتے ہیں, بچے کسی کے سامنے آنے کو تیار نہیں. میں بھی تو ہوں انہی کیا, میں بھی جاتا ہوں. ہر ایک کی بچیاں ایسی گٹ پٹ کرتے ہوئے انکل انکل آئیے انکل آئیے بیٹھیے, جھڑ سے ہاتھ پھیلا دیا, ہاتھ پھیلایا بٹھایا اور اس انداز سے باتیں کرتی, دل خوش ہو جاتا. میری بیٹی ایسی کمبخت ہے, گھر کمرے سے باہر نہیں نکلتی. اب مولانا کہتے ہیں میں کیا جواب دیتا اس آدمی, وہ کیوں آیا؟ کہ مولانا اس کا کچھ تعویذ نہیں ہوتا ہے کہ جس سے یہ بچی جو ہے نا وہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسی بن جائے. مولانا نے وہی جواب دیا جو آپ کو یاد ہوگا. یہ 13 جون 1996 کی تقریر نہیں ہے, یہ تو چھوٹا سا واقعہ ہے, جوک نہیں, میں نے بنایا نہیں, یہ واقعہ بھیجا ہے لاہور میں اکثر دوہرا دیتا ہوں. تو اب مولانا نے 10-12 کتابوں کے نام لی, کہ بھائی وظائف الابرار دیکھی ہے اور مصباح دیکھی ہے اور اقبال دیکھی ہے اور مفاتیح جنا دیکھی ہے، اس میں ائمہ نے ہر چیز کی تعویذ بتائی، قرضے کا بھی ہے، شادی کا بھی ہے، درد سر کا بھی ہے، بیماری کا بھی ہے، اب تک بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کا تعویذ کسی کتاب میں نظر نہیں آیا. جس دن نظر آئے گا سب سے پہلے میں آپ کو کال کروں گا اور یہ تعویذ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جبرائیل دوسری دفعہ آئیں تو مردوں کی غیرت کو لے کے چلے جائیں. اب وہ یہ مناظر دیکھے گا بھی تو پہلی منزل پہ عورت حجاب نہیں کر رہی ہے، کم از کم یہ دل میں تو ناخوش ہے، دل تو اس کا دکھ رہا ہے. دوسری منزل میں غیرت چلی گئی، اب دل دکھنا تو درکنار، بڑا فخر محسوس ہوتا. بعض مرد تو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح بیوی لے کے جائیں کہ ساری پارٹی جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے دیکھے یہ ملکہ حسن کا حقدار کون ہے، اس کا مالک کون ہے. گھر کے دیکھنے والے جب اس کو دیکھتے ہیں تو پہلو حور میں لنگور خدا کی قدرت ان کے ذہن میں آ جاتا ہے. لیکن ایک وہ مندر آتی جبرائیل نے کہا پھر میں تیسری بار آؤں گا. یہ نہیں کہہ رہے کہ روزانہ ہوں گا، ہو سکتا ہے 50 سال کا وقفہ ہو، ہو سکتا ہے 100 سال کا وقفہ ہو. میں جہاں تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ چوتھے امام ہی کی وہ حدیث جو میں نے کل بھی پڑھی ہے، اس سے جا کے اس کو ملا کے تزکیہ نفس کے موضوع پہ بات شروع کروں گا. کہا تیسری دفعہ آؤں گا، سلاطین سے عدل لے کے جاؤں گا. جو باپ کی طرح سے رعایا پہ مہربان ہونا چاہیے وہ ظالم بن جائیں گے. اور چوتھی مرتبہ جب میں آؤں گا تو اس وقت میں ایماندار اور اچھے مومنین ان سے بھی ایمانداری اور صدق و صفا کو لے کے جاؤں گا. اتنی بڑی داڑھی ہے لیکن اتنا فراڈی آدمی، اتنا بڑا سجدے کا نشان ہے مگر اتنا دھوکے باز آدمی. ہر سال حج پہ ضرور آتا ہے، آخری 10 دن رمضان کے احتکاب کے لیے مدینہ ضرور پہنچتا ہے، مگر چوڑیا بازار یا شاہ عالمی مارکیٹ یا بمبئی میں شاید بھنڈی بازار وہ دکان پہ جاتا تو اس کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس کا مال لوٹو، اس کا مال کھسوٹو، جس مومن کا مال ملے، جس مسلمان کا مال ملے، شکل دیکھو تو ایسی مقدس شکل. خالی ایک آدھ واقعہ شیطان کا نہیں ہے جو اس لباس میں آیا، یہ حاجی صاحب کا واقعہ ہے، یہ عمرہ کرنے والے کا واقعہ ہے، یہ نمازیں پڑھنے والے کا واقعہ ہے، یہ حفظ قرآن کرنے والے کا واقعہ ہے. کہا جب چوتھی مرتبہ آؤں گا تو حالت یہ ہے کہ نیک اور متقی نظر آنے والوں سے بھی ان کی نیکی اور تقویٰ لے جاؤں گا. اور جب پانچویں مرتبہ میں آؤں گا، کیونکہ روایت مشہور اس لیے میں اس کو ذرا جلدی جلدی مکمل کر رہا ہوں، اور جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس کے بعد جب میں پانچویں مرتبہ آؤں گا تو حالت یہ ہوگی کہ میں اس دنیا سے برکت کو لے کے چلا جاؤں گا. اب برکتیں اڑ جائیں گی، آپ جتنا کمائیں، جتنی محنت کریں، جتنی کوشش کریں، دنیا میں کہیں برکت نہیں رہے گی جب یہ چار خرابیاں پیش آ چکی ہیں. اور جبرائیل فرماتے ہیں اور اس کے بعد جب میں چھٹی مرتبہ آؤں گا تو رحمت خدا کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں گا. اب دنیا والے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، برکت تو تھی ہی نہیں. جو تھوڑا بہت رحمت سے ان کا کام چل رہا تھا وہ رحمت بھی میں لے کے جاؤں گا. اب میں ساتویں اور آٹھویں چیز چھوڑ کے نویں پہ جا رہا ہوں، جو مجھے لگا کہ مشہور روایت میں نے دوہرا کر شاید آپ کی آج کی مجلس کا مزہ ختم کر دیا. میں مزے کے لیے پڑھتا نہیں ہوں، لیکن نویں چیز جب میں آؤں گا تو علماء سے حکمت کو لے کے چلا جاؤں گا، دنیا سے حکمت اٹھ جائے گی. دیکھیے ابھی تک جو چار باتیں، یہ ساری ان کا تعلق تزکیہ نفس سے. نفس پاک ہو تو عورت حجاب کرے گی، نفس پاک ہو تو انسان غیرت کا مظاہرہ کرے گا، نفس پاک ہو تو یقیناً عدل ہوگا، نفس پاک ہو تو یقیناً متقی اور پرہیزگار آدمی اپنے تقوی پہ عمل کرے گا. نویں چیز میں آؤں گا اور دنیا سے حکمت لے کے جاؤں گا. جو پیغمبر نے آخری چیز اپنی امت کو تعلیم دی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ لے جاؤں گا. دیکھیے لیکن میرا اصل جملہ کیا تھا؟ اصل جملہ یہ تھا کہ پھر میں دسویں مرتبہ آؤں گا. جب نویں مرتبہ آؤں گا تو حکمت لے جاؤں گا، دسویں مرتبہ آؤں گا تو ہر ایک کا ایمان لے کے چلا جاؤں گا. پھر کوئی ایمان والا دنیا میں نظر نہ آئے گا، سب بے ایمان بن جائیں گے. تو نویں چیز جب حکمت اٹھ جاتی ہے، پہلی آٹھ چیزیں جب نفس گندا ہو جاتا ہے، نویں چیز جب حکمت اٹھ جاتی ہے تو پھر خطرہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کو برکت نہیں ملی، ہمیں رحمت نہیں ملی. خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بعد ایمان جانے کا وقت آ گیا ہے. اور جب امام نے یہ فرما دیا، ٹھیک یہاں پہ جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہاتا ہے، جبرائیل نے یہ لفظ نہیں کہا کہاتا ہے، بعض چیزوں کو بتانے کے لیے امام دو انگلیاں ملاتے اور کہتے تھے کہ دو چیزیں اتنی قریب قریب ہیں جیسی میری یہ دو انگلیاں قریب. جیسے رسول کی ایک حدیث، جو کسی یتیم کی کفالت کرتا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا اور اس کے باپ کی کمی کو پورا کرتا، میں اور وہ جنت میں کہاتین اس طرح سے رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی، اتنا وہ میرے قریب ہوگا. میرے پڑوس میں ہوگا کہاتین، یا جیسے چھٹے امام کی حدیث ہے ہاتین کہاتین، کہا جب نفس زکیہ مارے جائیں گے جو ظہور امام کی آخری نشانی ہے، اس کے بعد امام آئیں گے. تو لیکن خالی یہ جملہ نہیں کہ بھائی ظہور امام کی حدیث آپ سنتے ہیں، سونامی آئے گا، زلزلہ آئے گا، دیا جلے گی، سفیانی آئے گا، قتل و غارت گری ہوگی، سورج کو گہن لگے گا، چاند کو گہن لگے گا، سایہ آسمانی، ایک آسمانی چیخ کے دھماکہ ہوگا، سب سنتے ہیں. مگر ان میں امام یہ نہیں بتا رہے کہ ایک نشانی اور دوسرے نشانے کے درمیان کتنا وقت ہوگا، مگر آخری نشانی جو امام نے بتا دی وہ یہی کہ نفس زکیہ جب مکے کی سرزمین پہ شہید کیے جائیں گے تو ان کی شہادت اور میرے بیٹے کے ظہور کا ہاتین اتنا قریب قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب قریب. اور غلط فہمی نہ ہو تو یہ بات بتا دو کہ امام کے آنے کے بعد آخری نشانی ظہور کی امام کے آنے کے بعد پوری ہوگی، وہ حضرت عیسیٰ کی آمد. مگر امام کے آنے سے پہلے آخری نشانی نفس زکیہ وہ نوی ہے. نوی نشانی اور امام کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں. یہاں جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ جب میں آخر میں حکمت لے کے جاؤں گا تو فوراً ایمان لینے آؤں گا، کہا نہیں. لیکن جب حکمت اٹھ گئی معاشرے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا، تیار ہو جائے، سمجھ جائے کہ ایمان جانے والا. اور یہی وہ حدیث ہے جو دو دن پہلے میں نے آدھی پڑھی تھی، اور آدھی اس لیے پڑھی تھی کہ اتنی مشہور حدیث کہ اس بچے کو بھی زبانی یاد ہوگی کہ چوتھے امام کا یہ فرمان کہ آخری زمانے میں ہاتھ میں آگ لے کے کھڑا ہونا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہوگا. خالی یہ نہیں، اگلا جملہ ایمان بچانا مشکل ہوگا، اس کے بعد کا جملہ، اور آخری زمانے میں حالت یہ ہوگی کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، اگلی صبح کو کافر ہو چکا ہوگا، یہ جملہ بھی نہیں، اس کے بعد کا جملہ. حدیث میں تین چیزیں ہیں نا، آخری چیز جو میں نے ابھی تک چار مجلسوں میں نہیں پڑھی ہے، پہلے کبھی پڑھ چکا ہوں. امام فرماتے ہیں اور یہ دوسرا جملہ، آگ ہاتھ میں لینا آسان، ایمان بچانا مشکل، اور حالت یہ ہے کہ مومن کو کافر بننے میں کچھ مہینے نہیں لگیں گے، ہفتے نہیں لگیں گے، دن نہیں لگیں گے. حالت صبح مومن ہے، شام کو کافر، شام کو مومن ہے، اگلی صبح کو کافر. ہاں ایک بات یہاں پہ بتانا ضروری، امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پر، پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر، اور اس کے علاوہ دنیا کے کچھ اور ملکوں کے بارڈر پر کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں، گھر بہت پرانے بنے ہوئے، میراث میں ملے، ملکوں کی سرحدیں بعد میں بنائی گئی، تو آدھا گھر ایک ملک میں آ گیا، آدھا گھر دوسرے ملک میں آ گیا. اب یہ ہے کہ اگر آپ رات کو سوئیں گے تو مثلاً اس کمرے میں سوئیں گے جو امریکہ میں، اور صبح آپ جائیں گے واش روم یا ٹوائلٹ یا باتھ روم تو وہ ہے کینیڈا کے اندر. کچن آپ کا مثلاً ہے امریکہ میں، کھانا یہاں پکایا، اور آپ کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پہ جا رہے ہیں، ٹیبل رکھی ہوئی ہے کینیڈا کے اندر. تو یہ جو ادھر سے آنا جانا ہے وہ اس لیے کہ اتنا بارڈر پہ یہ مکان ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر، تو وہ حدیث کا بس دیانتی ہوگی اگر میں یہ ذکر نہ کروں کہ امام نے یہ فرمایا صبح کا مومن شام کو کافر ہو گیا، مگر یہ شام کو کافر ہے، اگلی صبح پھر مومن بن گیا. روز آنا ایمان سے، کفر کفر سے ایمان میں اس کا آنا جانا رہے گا، مگر حالت یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس طرح سے ایمان اس کے دل سے اڑے گا جس طرح رات کو سرما لگا کے سو اور صبح کو اٹھ کے دیکھو تو رات کو رات سرما اڑ جاتا ہے، جس کی آنکھ میں لگا ہے اس کو بھی پتا نہیں سرما کب اڑا، تو جس کے دل سے ایمان گیا اس کو بھی پتا نہ چلے گا. تو اب اصل چیز ایمان ختم ہونا نہیں، وہ ایک الگ موضوع کہ کون سے گناہ ایمان ختم کرتے ہیں اور کون سے گناہ ایسے ہیں جو ایمان کو بچاتے ہیں. خدیر ابن عیاض کی روایت، عموماً میں شب جمعہ پڑھتا ہوں، آج آپ شب بدر سن لیجیے، اور وہ یہ ہے، روایت بہت مشہور ہے، واقعہ بہت مشہور ہے، میں مختصر کرتا ہوں، البتہ ہمارے تمام علماء نے اس کو نقل کیا، وہ یہی تو ہے نا کہ خدیر ابن عیاض پہلے ڈاکو تھے، قرآن کی ایک آیت سن کے ایسا ان کا کائنات پلٹی، ایسی تبدیلی آئی، پکے مومن بن گئے، اور پھر صاحب علم مومن بنے. اب ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، ایک طالب علم، پہلے زمانے میں تعلیم دین کے لیے جانا بہت مشکل کام ہوتا تھا، وطن چھوڑ کے ہجرت کرو، جا کے پردیس میں رہو، نہ کھانے کا ٹھکانا، نہ رہنے کا ٹھکانا، نہ ضروریات زندگی، بہت ہی حوصلہ ہوتا تھا جو علم دین حاصل کرتے تھے. ایسا ہی ایک طالب علم ایک مرتبہ بیمار پڑ گیا جوانی، اور نہ صرف یہ کہ بیمار پڑا بلکہ تیزی کے ساتھ اس کی طبیعت خراب ہوتی چلی. فضیل اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں، پیغام آیا کہ وہ سکرات کے عالم میں، اس کا آخری وقت، روح نکلنے کی کیفیت ہے، ہاتھ پاؤں اس کے مڑنے لگے. آج کل تو اچانک موتیں ہوتی ہیں، یہ بھی آخری زمانے کی ایک نشانی، کہ ابھی کسی سے بات کر رہے ہیں اور معلوم ہے دو منٹ بعد پتہ چلا وہ مر گیا. ایسے بھی واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ موبائل پہ بات ہو رہی ہے اور بات مکمل رہ گئی, پتہ چلا وہ مر گئے. لیکن یہ آخری زمانے کی نشانی ہے, پہلے ایسا نہیں تھا. اللہ توبہ کا موقع دیتا تھا, جب امام آ جائیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہے, مگر اس سے پہلے ہی اس انداز کی موتیں ہوں گی کہ بہت سے لوگوں کو توبہ کا چانس بھی نہیں ملے گا. تو وہ موت زیادہ بہتر ہے جس میں کم سے کم تکلیف اٹھائے لے بے شک آدمی, لیکن توبہ کا موقع ہو. حذیل کا شاگرد سکرات کا عالم تڑپ رہا, پتا چلا فضیل کو عالم ہے, استاد ہے, خود بھی متقی اور پرہیزگار ہے, اس کے قریب حکم بھی ہے نا کہ ایسے موقع مرنے والے کے قریب ایسے لوگوں کو جمع کرو جو رحمت خدا کو کھینچتے. انسانوں کی بھی دو قسمیں, ایک وہ ہے جن کو دیکھ کے رحمت اس طرح دوڑ کے آتی ہے جیسے لوہا مقناطیس کی جانب جاتا, اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ رحمت آتے آتے ان کو دیکھتی ہے اور وہاں سے واپس یو ٹرن کر کے چلی جاتی. مثلاً بے پردہ عورت, چونکہ وقت نہیں تھا زیادہ اچھی مثال دینے کا, اور آج کی مجلس کے اندر اتنی باتیں ہو گئی بے پردہ عورتوں کی, دیکھیے یہ بھی بات سن لیجیے کہ رحمت آتے آتے وہیں سے گھوم کے چلی جاتی. فضائل کو بلایا گیا, آپ کا آنا ویسے بھی ضروری کہ آپ اتنے قریب ہیں, اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ نیک لوگ رحمت خدا کو کھینچتے. گئے فضائل, وہاں کان دیکھا کہ مرنا والا مرنے کے قریب. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بیٹا موت کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا, یہ فضائل نے کہا, لیکن ہمیں پتا ہے کہ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا, آل محمد موت کو بھی ٹال سکتے. کتنے واقعات ہیں جو آگے کی مجلسوں میں آئیں گے تزکیہ نفس میں, اگرچہ تین ہی مجلسیں رہ گئی ہیں, لیکن شاید شب جمعہ کو واقعہ آ جائے کہ آل محمد موت کو ٹال سکتے ہیں, لیکن ان کے علاوہ فضائل وزیل کے بس میں نہیں ہے چاہے کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو. کہا بیٹا موت کو تو ہم ٹال نہیں سکتے, اب جا رہے ہو دنیا کے ساتھ تو راحت کے ساتھ جاؤ, آخری وقت میں کلمہ پڑھو. یہ سمجھیے کہ ایمان کی سب سے ہلکی ڈگری ہے کہ کسی کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو, کلمہ پڑھو. دین کا طالب علم, دین سے اتنی محبت کرتا, اتنی دور سے چل کے آیا ہوا, ساری زندگی اس نے جوانی میں دین کے لیے لگائی. بڑھاپے کے اندر تو متقی پرہیزگار بننا بہت آسان ہے. بھیڑیا میں جب بوڑھا ہوتا ہے نا تو بہت متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے. شیخ سعدی کے ایک شعر کا اردو میں ترجمہ تو نہیں کروں گا, اس کی ٹانگ میں نے توڑی ہے, لیکن بہرحال وہاں کے جوانی اتنی قربانیاں دے کے آئے, کلمہ پڑھو. اس نے ناگواری سے منہ پھیر لیا. کل جیسے میں رسول خدا کا واقعہ بتا رہا تھا کہ داڑھی شیو کیے ہوئے آدمی کو دے کے ناگواری سے منہ پھیر لیا, فضائل نے فضائل کے شاگرد نے کلمہ سن کے منہ پھیر لیا. فضائل نے دوبارہ کہا بیٹا کلمہ پڑھو, دوبارہ منہ پھیر لیا. اب تیسری مرتبہ تھا تو کہا یہ کہ سکرات کا عالم ہے, بدن میں طاقت نہیں, غصے سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ میں نے آپ کو بار بار منع کیا ہے کہ آپ میرے سامنے یہ تذکرہ نہ کریں, میں نہیں پڑھوں گا کل, میں نکل جائیے میرے گھر سے. اور نکل جائیے کہا تو اب رہنے کا حق بھی نہیں ہے, بہت پریشانی کے عالم میں, ابھی دروازے سے باہر بھی نہیں نکلے کہ دوستوں کے رونے پیٹنے کی آواز نے بتا دیا کہ نوجوان مر گئے. یہ جملہ کہہ کے مرا کہ میں کلمہ علمہ نہیں پڑھوں گا, نکل جائیے یہاں سے. اتنا نہیں, اتنی قربانیاں دینے والا اور آخری وقت میں کلمے سے محروم ہو گئے. شب جمعہ جب خواب میں اس کو دیکھا, واقعہ طولانی ہے, کیسے پہچانا, کیا ہوا, گھبرا کے کہا. پہچانا کا لفظ اس لیے میں نے کہا کہ آیا بہت بری حالت میں تھا, پورا جسم جلا ہوا ہے, جلے ہوئے کو پہچاننا آسان نہیں. فضائل نے گھبرا کے کہا بیٹا اتنا بتا دے, یہ جو تیرا انجام, جو تیرا حشر, جو تیرا عذاب دیکھ رہا ہوں, نہیں پڑھنا چاہتا, ورنہ وہ پرانے القاب قبر والے باپو ڈراکول آف اسلام ملا عذاب وہ دوبارہ میرے ساتھ لگ جائیں گے, تو میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا. تفصیل خلاصہ یہ کہ یہ ہوا کیسے اتنا عذاب ایسے نوجوان پر, کہتا ہوں شروع سے ہی ڈسکو ڈانس کا آدھی, انٹرٹینمنٹ کا آدھی, کلب جانے کا آدھی, دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا آدمی آدھی, اور پھر وہ مرے اس حالت میں سمجھ میں آتا. نمازی پر اس گار دین کا علم حاصل کرنے کا شوقین, ماں باپ کو چھوڑ کے آیا, پردیش میں رہا اور پھر یہ انجام. کہا کہ استاد جب میں یہاں آیا تو مجھے پتا چلا تین چیزیں ایسی جنہوں نے آخری وقت میں مجھے کلمے سے محروم کیا, یعنی میرے ایمان سے محروم کیا. نمبر ایک وہ یہ ہے کہ میں ہاتھ سے تھا, کسی کو کوئی نعمت ملتی تھی میں کچھ تو کر تو نہیں سکتا تھا, حسد سے تڑپ تڑپ کے رہ جاتا. کتنے لوگ آپ کو ملے, یقین رکھیے آج بھی انڈیا اور پاکستان تعویذ گنڈے ٹونا جادو کرانے والے لوگ ہیں حسد کی وجہ سے. اس کا گھر اچھا کیوں چل رہا ہے, شوہر بیوی میں اختلاف ڈالنا. اس کا کاروبار اچھا کیوں چل رہا ہے, اس کے کاروبار کو فیل کرنا. اس کی اولاد اچھی کیوں نکل رہی ہے, اس کی اولاد کے خلاف جو ہے تعویذ کرنا, جادو ٹونا تعویذ گنڈا. اپنے مسائل کے لیے تو اب آج کل لوگ کم کرا رہے ہیں, اور حسد کی وجہ سے دوسرے کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی. ایک گناہ ایسا ہے اور ایک نیکی ایسی, جن کے الفاظ بالکل ایک جیسے صرف ایک لفظ رسول نے بدلا. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. معمولی گناہ نہیں ہے جیلسی یا حسد, ایسا گناہ ہے کہ تمہاری ساری نیکیوں کو کھا جاتا. جس طرح سے لکڑی کو آگ میں ڈالو تو آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں حسد کی وجہ. اللہ نے اس کو اچھا کاروبار دیا ہے, خوش ہوئی. اللہ نے شوہر اور بیوی میں اتفاق و محبت پیدا کی ہے, خوش ہوئی. اس کی اولاد ترقی کر رہی ہے, خوش ہوئی. یہ حسد جو ہے وہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا. لیکن ایسی ایک اور روایت بھی ہے, سارے الفاظ ایک جیسے صرف ایک لفظ الگ, اور وہ یہ کہ روایت ہے کہ ان حب علی یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا. گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور اس کے برعکس حسد, بھائی آل محمد سے بھی جو لوگوں کا اختلاف تھا مسئلہ حسد تھا, اور کیا آل محمد نے کسی کا بگاڑا تھا یہ نقصان پہنچایا تھا, اور کہا کہ دوسرا گناہ میں چغلی کرتا تھا, تیسرا گناہ ایک بار درد کم کرنے کے لیے میں نے شراب پی لی تو میرا ایمان چلا گیا. اب یہ تو میں نے واقعہ جلدی مکمل کیا, لیکن جو بات چل رہی کہ جبرائیل جب ایمان لینے آئیں گے تو یہ نہیں کہا کہ یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, لیکن یہ تو کہا جب حکمت اٹھ جائے تو سمجھو کہ اب ایمان جانے کا وقت آ گیا. اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا, ایمان جانے کے لیے جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ حسد. باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. ذرا سا آج کی تقریر بظاہر موضوع سے ہٹی, لیکن مجھے بتانا تھا تزکیہ اور حسد, تزکیہ اور حکمت, ان دو میں توجہ نہ دی تو پھر سوائے ایمان کھونے کے اور کوئی مرحلہ نہیں. جس نے تزکیہ نہ کیا تو اب اس کو ایمان کھونا ہی کھونا. مگر نفس پاک نہ ہو تبھی آدمی حسد کرتا. آل محمد کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی, کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. کوئی ہے جو آگے کہہ دے کہ نعوذ باللہ آل محمد میں سے کسی نے میرے حق کو غصب کیا؟ آل محمد کا حق غصب ہوتا رہا فجر سے لے کے خمس تک. مگر ملے گا کوئی آدمی جو کبھی یہ جملہ کرے آل محمد نے کبھی کسی کی اولاد کا برا چاہا؟ آل محمد نے کبھی کسی کو کوئی جسمانی نقصان پہنچایا؟ آل محمد نے کبھی کسی کی عزت پر کوئی حرف گیری کی ہو؟ نعوذ باللہ. یہ جملے کہنا بھی میرا دل جانتا ہے میں کس طرح کہہ رہا. مسئلہ صرف حسد کا تھا. آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ ہم کیوں نہیں آپ جیسے؟ تو ہم آپ جیسا بننے کی کوشش نہیں کریں گے, بن تو نہیں سکتے. کوشش آپ کے وجود کو برداشت نہیں کریں گے. آل محمد کو ان کی عصمت اور طہارت نے اتنا نقصان پہنچایا. معصوم نہ ہوتے نعوذ باللہ, آیہ تطہیر کی سند نہ لیے ہوئے ہوتے, عام لوگوں کی طرح سے ہوتے تو شاید اس طرح سے دشمنی کا مظاہرہ نہ کرتا کہ خالی جوانوں کو قتل نہیں, شہید نہیں کیا, عورتوں کے سروں سے چادر بھی اتاری. خاص طور پر میرا مولا سجاد, یعنی کربلا سے جب یہ قافلہ چلا ہے تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو ننگے سر قیدی بنا دیکھ رہا. کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ سجاد کے لیے یہی ہے, مگر اس کے علاوہ بھی شمر کیسا ملعون و جہنمی. مگر ایک بات وہ جانتا, چنانچہ کئی بار راستے میں اس نے اس طریقے پہ عمل کیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے نا ریاض القدس کی روایت. آپ اکثر سنتے, آدھی آج سنیے گا مکمل کل ہو, کہ جب یہ قافلہ 11 محرم کو چلا تھا تو نہ محملے تھی نہ ہماریاں تھی, نہ سہارا دینے والا کوئی وارث تھا. ہر بی بی اونٹ پہ اکیلے بیٹھی, ننے ننے بچے اپنی ماں کی گود میں بٹھائے گئے. مگر ایک بچی سکینہ ہے کہ شمر کہتا ہے میں اسے کسی کی گود میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. نہ ماں رباب کی گود میں بیٹھنے کی اجازت ملی, نہ پھوپھی زینب کی گود میں بیٹھنے کی اجازت. کہا یہ اونٹ پر بیٹھے گی اور اکیلے بیٹھے گی. زینب فرماتی رہی عائشہ بھائی یہ بچی کبھی بھی اکیلے نہیں بیٹھی اور محمل میں نہیں بیٹھی، یہ تو بغیر محمل کی سواری بچی کہیں گر جائے گی. ظالم کہاں سنتا ہے دوسرے کی بات، کہاں نہیں گرے گی بچی. اب یہ قافلہ چل رہا چل رہا چل رہا، چلتے چلتے اچانک رک گیا. شمر ملون اپنی سواری سے اترا، آگے بڑھا، سپاہیوں کے قریب آیا. بغیر اجازت کے قافلہ کیوں روکا؟ سپاہیوں نے کہا حاکم ہم کیا کریں، جس نیزے پہ حسین کا کٹا سر ہے وہ نیزہ زمین میں گھڑ گیا، آگے نہیں بڑھتا، ہم نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی. شمر نے کہا اچھا حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا، میں اس سر کو آگے بڑھاتا ہوں. بس شمر کا جملہ ہم نے سنا تو ہمارے ذہن میں آیا کہ شمر نیزے کے قریب آئے گا، دس بارہ پندرہ سپاہیوں سے کہے گا نیزے کو زمین سے نکالو، مگر نہیں، ملعون ہے، جہنمی ہے، لیکن معرفت اہل بیت اتنی رکھتا ہے کہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا، میں اسے آگے بڑھاتا ہوں. عجیب بات ہے، حسین کے سر کو بڑھانا ہے ادھر نہیں گیا، سیدھا میرے مظلوم آقا سجاد کے پاس آیا، ہاتھ میں کوڑا ہے، ایک بار کوڑا اٹھا کے میرے بیمار امام کی قبر پہ مارا. سجاد جب تک تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا اس وقت تک مسلسل تیری قبر پہ کوڑے مارے جائیں گے. سمر جانتا ہے، دیکھیں یہ بھی سجاد کا ایک امتحان. سجاد نے صرف ایک جملہ کا بابا رک کیوں گئے ہیں، کٹے سر سے آواز آئی سجاد میں تیری مظلومیت کو دیکھ رہا ہوں لیکن آگے کیسے بڑھوں، میری سکینہ اونٹ سے جنگل میں گر گئی ہے، جب تک کہ سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا. شمر و سجاد ادھر تو چھوڑیے بات، زینب کے کان میں بھائی کا جملہ آ گیا، ارے میری سکینہ گر گئی ہے، شہزادی گھبرا کے اونٹ سے اتری جنگل میں داخل ہوئی. اے نا سکینا، اے نا سکینا، ارے سکینہ بیٹی کہاں ہو، بوبی کو جواب دو. سکینہ کا جواب تو نہ آیا، ایک جگہ جھاڑیوں کے درمیان ایک نقاب پوش اور سیاہ پوش بی بی زمین پر بیٹھے نظر آ گئے اور ننی سکینہ ان کی گود میں سر رکھے سو رہی ہے. زینب نے یہ منظر دیکھا، شہزادی گھبرا گئی. دیکھیں فطرت کیا کہتی ہے، ماں کا بیٹا کھو گیا، جیسے ہی ملے گا وہ تڑپ کے آگے بڑھے گی، اپنے بیٹے کو اٹھا کے گلے سے لگائے گی. مگر زینب نے یہاں دو اتنی عجیب باتیں دیکھی کہ سکینہ مل گئی مگر زینب نے سکینہ کو نہیں اٹھایا. حیرت کے ساتھ نقاب پوش بی بی کو دیکھا اور کہا کہ دو باتیں مجھے بڑی عجیب لگی، اب تک تو جو آیا بچی کے تماچے تو لگائے، بدن کے کوڑے تو مارے، آپ کون ہیں جو اس یتیمہ سے اتنی مہربانی کر رہے ہیں؟ اور اس سے زیادہ عجیب بات، یہ بچی تو وہ ہے جب سے اس کا بابا مارا گیا، اسے کبھی نیند ہی نہیں آتی ہے، کسی کے پاس اسے آرام ہی نہیں ملتا ہے، ارے ماں کی گود میں سونے کو تیار نہیں ہے. آپ کون ہیں کہ میری بچی اتنے آرام سے آپ کی گود میں سو گئی؟ نقاب کے پیچھے سے آواز آئی، ارے اگر میں اس بچی میں مہربانی نہ کروں تو کون کرے گا، اور اگر میری گود میں یہ نہ سوئے تو کس کی گود میں سوئے گی؟ ارے جس کی گود میں حسین سوتا تھا، اگر حسین کی بیٹی سو گئی. زینب نے آواز سنی، حیرت بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی، بی بی آپ کی آواز میں نے سنی ہے، یہ جانی پہچانی آواز ہے، نلا اپنا تعارف کرائیے آپ کون ہیں؟ کوئی نامحرم نہ تھا، بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. زینب بیٹی، ارے مجھے دیکھ کے پہچان، میں تیری ماں فاطمہ زہرا جنت البقیع سے یہاں تک تیرے ساتھ ہوں، اور ہر مصیبت میں کوئی تیرا ساتھ دے کے نہ دے، تیری ماں فاطمہ ہر جگہ تیرے ساتھ. الا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها. خدا بندہ فاطمہ کے لال اور فاطمہ کی پوتی کے مصائب پر گریا کرنے والے ان مومنین اور مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو اور آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کے گریے کا واسطہ ان کی ساری ہماری دعائیں قبول فرما. جن جن مومنین اور مومنات نے اپنے خصوصی مسئلے میں التماس دعا کے لیے کہا ہے, خدا بندہ تجھے عقیرہ بنی ہاشم زینب کبرا اور سیدہ نساء عالمین فاطمہ زہرا کے مسائب کا واسطہ, ان کی دعائیں فوراً قبول کر لے. پروردگارا ہمیں اسلام اور اہل بیت کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.
آنکھوں سے ٹپکتا پانی اشک بن کر جو آنکھوں سے ٹپکتا پانی ہم زیادہ